الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو پچھلی آیت شروع کی گئی تھی اس آیت کے اندر قرآن پاک کی ایک مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور یہ دعا مقبول دعا ہے قرآنی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی دعا مانگنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ جو اس طرح دعا کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں کرتے ہیں عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں تو صرف دنیا کی دعا نہیں بلکہ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے مما کسبوا ان کی کمائی سے جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے ان کے لیے حصہ ہے واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ انسان جب دعائیں کرے تو دعاؤں میں صرف دنیا ہی کی دعائیں نہ ہوں بلکہ اپنی محتاجی اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اعتبار سے بھی ظاہر کرے آخرت کے اعتبار سے بھی ظاہر کرے آگے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ آٹھ آیتیں حج سے متعلق ہیں ان کو آیات حج بھی کہا جاتا ہے ان سے حج کے مختلف مسائل بھی فقہا نے نکالے تو اب انہی حج کے ایام کا تذکرہ آ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذْكُرُ اللَّهُ اور اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات ان گنتی کے دنوں میں کون سے گنتی کے دن یہی حج کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ان آٹھ آیتوں میں پانچ مرتبہ اللہ کو یاد کرنے کا حکم اور پانچ ہی مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم تو اس آخری آیت میں جو یہ آیات حج ہیں آٹھ ان کی یہ آخری آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے کا بھی حکم فرمایا اور تقوی کا بھی حکم فرمایا ایک ہی آیت میں ان دونوں چیزوں کے حکم کو ملا دیا تو فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ان دنوں میں ان دنوں میں خاص اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرمایا گیا حج مکمل ہو جاتا ہے پھر انسان عید کا دن آتا ہے نو تاریخ کو حج ہوتی ہے دس تاریخ کو عید کا دن ہوتا ہے پھر گیارہ اور بارہ تاریخیں منا میں رہنی ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ تیرہ تاریخ کو بھی منا میں رہا جاتا ہے تو یہ دونوں اعتبار سے صحیح ہے ان دنوں میں جب انسان حج کر کے منا میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب منا میں موج میلہ نہیں کرنا، یہ رسم جاہلیت تھی کہ وہ میلے لگاتے تھے اور کھڑے ہو کے مشاعرے ہوتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ دن خالصتاً اللہ سے جڑنے کے دن ہیں، تو ان میں خوب اللہ کو یاد کرو۔ لوگ کئی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ جی کون سا ذکر کریں، پھر لا الہ الا اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں کریں، کیا کریں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی ایک چیز کریں گے تو انسانی فطرت یہ ہے کہ دل اکتائے گا، یعنی پورا دن اگر استغفار ہی کرتے رہیں گے تو فطرتاً انسان ایک چیز کرتے کرتے اکتاتا ہے، اس لیے دو تین چیزیں کریں، استغفار کر لیا، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیں، کچھ ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تلاوت اچھی خاصی کر لیں، دعا کا اہتمام کر لیں۔ تو انسان مکس کر سکتا ہے مختلف طرح کے اذکار کو، ان اذکار کو مکس کرنے سے انسان میں فریشنس بھی رہتی ہے، اور جو مقصد ہوتا ہے کہ پورا دن اللہ کو یاد کرنا ہے، ان ایام میں یہ یاد کرنے کے حکم کو انسان پورا کر لیتا ہے۔ تاہم مشائخ نے یہ فرمایا، کیونکہ یہ حج کے آخری لمحات ہوتے ہیں، تو مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص کسی اچھے عمل کے آخر پر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اسے اس عمل کو واپس کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس لیے منا کے دنوں میں جب حج مکمل کر لیا، اب حج کے کچھ آخری ارکان رہ گئے ہیں، ان دنوں میں چاہیے کہ انسان کثرت سے استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کمی کوتاہی کو بھی دور فرما دے، اور آگے اگلی مرتبہ پھر سے حج کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ان آیات حج میں بڑا سیکرٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خوب ذکر کرو گے تو پھر یہ ہے کہ پھر توفیق واپس مل جائے گی۔ ہمارے حضرت اس کی ایک مثال دیتے ہیں بڑی حیران کن، فرماتے ہیں کہ جب کسی اسکول کے پرنسپل نے کرکٹ کی ٹیم بنانی ہوتی ہے نا، تو 11 بندے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، 5-6 ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھا کھیلنے والے ہوتے ہیں، ان کی سلیکشن میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا، وہ پہلے سے ہی پرنسپل صاحب کہتے ہیں یہ تو کھیلیں گے ہی، کہ یہ نہیں کھیلیں گے تو ٹیم کو جیتنے کا مسئلہ ہوگا۔ تو 5-6 ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کھیلنے والے ہوتے ہیں، ان اچھے کھیلنے والوں کو پہلے سے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، پھر جو 4-5 اور جو سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر ہوتی ہے کہ جی کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے۔ تو 5-6 جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے سلیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اچھے کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہی حال حج کی توفیق کا ہوتا ہے، کہ حج پہ جو آتا ہے وہ اچھی طرح سے حج گزارتا ہے، اچھی طرح سے عبادت کرتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو کے، دنیا کی باتیں اور دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ تو اگلے سال کے لیے آلریڈی سلیکٹڈ ہے، یہ ہمارا اچھا کھیلنے والا ہے، یہ بڑا جم کے طواف کرتا ہے، یہ حج کے ایام میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا، یہ حج کے ایام میں سارا وقت اللہ کی یاد میں عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہتے ہیں جی یہ تو پہلے سے سلیکٹڈ ہے۔ تو فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو ان گنتی کے دنوں میں، ان حج کے بڑے اہم دنوں میں۔ یہ کئی مرتبہ اور اکثر لوگوں کے لیے یہ حج کے ایام جو ہیں یہ ایک ہی مرتبہ آتے ہیں زندگی میں، اب تو बहुत ही आसान हो गया है सफ़र, बहुत ही आसान सफ़र हो गया है। इंसान यहाँ कराची से बैठता है, 4 घंटे की फ़्लाइट लेता है, जद्दा पहुँच जाता है, चार घंटे की कार्रवाई होती है और उसके बाद वो मक्का के लिए रवाना होता है, और मक्का का सफ़र भी 1 घंटे का। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि हमारे जो पीर ग़ुलाम हबीब साहब हज़रत के जो शेख थे, फरमाते हैं कि वो बताते हैं कि हज जो है वो पहले समंदरी जहाज़ से होता था, और कई मरतबा हज का सफ़र जो है वो रमज़ान से पहले शुरू हो जाता था। रमज़ान के अय्याम हज समंदर के सफ़र के दौरान आ रहे होते थे। और फरमाते हैं कि कई मरतबा लोग यहाँ से पैदल हज के लिए जाते, अल्लाह अकबर, साल भर लेके जाते, ऊँटों पे हज के लिए जाते। तो इतना मुश्किल सफ़र होता, कई मरतबा इस सफ़र के दौरान ही धूप की वजह से, प्यास की वजह से, किसी और वजह से इंसान इस दुनिया से ही रुखसत हो जाता। तो ऐसे मुश्किल सफ़र होते। फिर फरमाते हैं कि जब जद्दा के पोर्ट पे जहाज़ पहुंच जाता तो वहाँ के मुल्क का कानून इन दोनों में ये था कि जहाज़ जब पोर्ट पे आ जाएगा तो 3 दिन तक जहाज़ को लंगर अंदाज किया जाएगा, कि ऐसा ना हो कि किसी आने वाले हाजी को कोई ऐसी मुतअद्दी बीमारी हो जो लोगों को लग जाए। तो 3 दिन तक उनको जहाज़ में बिठा के रखते हैं, डॉक्टर सबको चेक करते हैं, टेस्ट होते हैं, फिर 3 दिन बाद जहाज़ से निकलने की इजाज़त होती है। अल्लाह अकबर। आज तो 4 घंटे में जद्दा और आगे 4 घंटे में मक्का मुकरमा, अगर हज के दिन हो, और ये महीनों के सफ़र करके वहाँ पहुँचे, जद्दा पहुँच गए, तो अभी 3 दिन बस जहाज़ के अंदर बैठे रहना पड़ेगा, निकलने की इजाज़त नहीं। तो बड़ा मुश्किल सफ़र होता। और फरमाते कि फिर जद्दा से जो सफ़र मक्का का होता, रोडें नहीं बनी हुई थी, ये जो आज रोड्स बने हुए हैं 45 मिनट्स में, हाँ 45 मिनट्स में, और तेज़ ड्राइव करने वाला हो तो वो 35-40 मिनट में पहुंचा देगा मक्का मुकरमा। तो 45 मिनट से घंटा लगता है, और उस ज़माने में जद्दा के सी पोर्ट से ऊँटों को लिया जाता और ऊँटों पे सफ़र किया जाता, और कई मरतबा ऊँट की महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो जद्दा से मक्का पैदल सफ़र करते, और उस ज़माने में रोड नहीं थे और पहाड़ी इलाका था, तो पहाड़ के ऊपर जाते, फिर नीचे उतरते, फिर दूसरे पहाड़ के ऊपर जाते, फिर नीचे जाते। तो 3 दिन का पैदल सफ़र करके मक्का मुकरमा पहुँचते। तो अल्लाह ताला ने इस सफ़र को अब बहुत आसान कर दिया है। आज के हाजी के लिए तो सुभान अल्लाह, यहाँ के एयर कंडीशनड एयरपोर्ट में बैठते हैं, वहाँ से एयर कंडीशनड एयरप्लेन में बैठते हैं, और उधर उतरते हैं तो एयर कंडीशनड एयरपोर्ट, और फिर वहाँ से एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के मक्का मुकरमा आते हैं जहाँ एयर कंडीशनड होटल होता है। और अल्लाह जजाए खैर दे इनको, अथॉरिटीज़ को वहाँ पर, कि अब उन्होंने हरम को भी एयर कंडीशन बना दिया है। सुभान अल्लाह, आज के हाजी के लिए तो अल्लाह ताला ने सहूलतें ही सहूलतें कर दी। मगर अल्लाह की शान कि नाशुक्री उस ज़माने से भी ज़्यादा है अब, जब पहले तकलीफ़ों वाला सफ़र होता था, उसके मुकाबले में नाशुक्री अब और ज़्यादा है। और फरमाते हैं कि अरब के अभी तेल नहीं निकला था, तो गुर्बत थी वहाँ पे, इतनी गुर्बत थी कि हज़रत पीर ग़ुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जी जब हाजी आते तो जो फ्रूट वग़ैरह हाजी खा के और उसके छिलके फेंकते, तो मकामी बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से उस छिलकों को लेने के लिए झगड़ते, इतनी गुर्बत थी। اور بچے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے نبی کو کہ وہ آئے اور یہ حج کا سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے حاجی یہاں آتے ہیں اور ہمیں کھانے کو چھلکے مل جاتے ہیں. اللہ اکبر, ایسی غربت تھی. اور پھر ایسی غربت تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں اور لوگوں کے پاس رہنے سہنے کو بھی پراپر انتظامات نہیں. تو حضرت غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا اہلیہ کے ساتھ. عرب کا ایک بچہ تھا, چھوٹا بچہ, وہ آتا تھا ہماری خدمت کر دیتا تھا تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے دیتے, کبھی کچھ پیسے دے دیتے, بڑا خوش ہو جاتا. ہر روز آتا, ہر روز کچھ نہ کچھ خدمت کر جاتا. فرماتے ہیں کہ میری بیوی کو بھی اس سے بڑی انسیت ہو گئی, بہت پیارا چھوٹا بچہ تھا. جب جانے کے دن آئے تو میں اور میری بیوی, ہمارا اس سے بڑا تعلق بن چکا تھا, بڑی اچھی خدمت بھی کرتا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ جانے کا وقت قریب آیا تو میں نے اور میری اہلیہ نے اس بچے سے کہا کہ بچہ, اگر تم ہمارے ساتھ واپس پاکستان چلو گے نا تو ہم تمہیں وہاں پہ بڑی ہی خوشیوں کے ساتھ رکھیں گے, وہاں پہ تجھے کھانے کے لیے بھی ملے گا آسانی سے, کپڑے بھی اچھے ملیں گے, وہاں پہ اسکول بھی ہیں, تجھے اسکول میں پڑھنے کو بھی ملے گا, تو وہاں ہم تیرا بڑا اچھا خیال کریں گے, تو ہمارے ساتھ واپس چل پاکستان. اس نے یہ ساری بات سنی تو اس نے آگے سے کہا کہ اچھا وہاں پہ کھانے کو بھی ملے گا؟ حضرت نے فرمایا ہاں کھانے کو بھی ملے گا, کپڑے بھی ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا جی کپڑے بھی بہت ملتے ہیں وہاں پہ, میں پڑھ لکھ بھی جاؤں گا. انہوں نے کہا پڑھ لکھ بھی جاؤ گے. تو اس نے پھر بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے اور کہا کہ بتاؤ وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, وہاں یہ نہیں ہوگا, یہ صرف یہاں ہے. اس نے کہا اگر وہاں یہ نہیں ہے تو میں نے پھر یہاں سے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے. تو غربت بھی تھی, اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس گھر کی محبت جو ہے وہ جوش میں تھی. تو پہلے حاجیوں کے لیے بہت ہی مشکلات تھی, مگر اس کے باوجود ذکر اذکار اللہ کی محبت میں یہ سفر کرتے. اور آج جو ہے اللہ نے آسانیوں پہ آسانیاں کر دی ہیں, مگر سفر اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے, غفلت میں جاتے ہیں, غفلت میں ہی واپس آتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان حج کی آیتوں میں ذکر کرنے کا خوب حکم دیا اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ ان دنوں میں گناہ کوئی نہ کرنا, نہ غیبت کرنا, نہ بد نظری کرنا, نہ کسی کے لیے برا بولنا, نہ لڑائی کرنا, ڈرتے رہنا اللہ سے. اس آیت کے اگلے حصے میں ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے. فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, پھر جو کوئی جلدی چلا گیا دو ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں, ومن تاخر فلا اثم علیہ, اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. دس ذوالحج ہوتی ہے, حج کا اگلا دن جو ہوتا ہے اس کے بعد گیارہویں اور بارہویں, یہ دو دن منا میں رہ کر شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. تیسرا دن بھی رہ سکتے ہیں, تیسرے دن بھی مارنی ہوتی ہے. دین اسلام سے پہلے یہ دو گروہ بڑے بڑے تھے. ایک کہتا تھا کہ تیسرا دن اگر رہ جاؤ گے تو گناہ کر رہے ہو, دوسرا کہتا تھا کہ جی تیسرا دن اگر نہیں رہے تو گناہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان مبارک آیات کے ذریعے سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا کہ جو دو دن بعد جانا چاہے گا فلا اسم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں, اور جو دس تاریخ کے بعد تیرہویں کو جانا چاہے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. تو تیرہویں کا کنکر مارنا یہ واجب نہیں, 13वीं तारीख तक मीना में रुकना वाजिब नहीं मगर 12वीं तक रुकना ज़रूरी है। मगर इतना ज़रूर है कि 13वीं को ये सुन्नत अदा कर लेने चाहिए। हदीस पाक में आता है कि शैतान को कंकरी जो मारता है इंसान, हर कंकरी मारने के बदले में अल्लाह ताला एक ऐसा गुनाह माफ़ फरमाते हैं जो गुनाह ज़रूरी उस बंदे को जहन्नम में ले जाने वाला था। तो हर कंकरी के बदले में ऐसा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं जो जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह था। तो 21 कंकरियां तीन शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारनी होती हैं, तो ये 21 इतने बड़े बड़े गुनाह अगर माफ़ होने हों तो ये बुरा डील नहीं है। इसलिए 13वीं तारीख को ठहर जाना जो है ये बेहतर है। एक हाजी साहब थे, वो भी 12 को जा रहे थे, तो हमारे हजरत के एक खलीफा हैं, उन्होंने उनसे कहा कि भाई 12 को क्यों जा रहे हो मीना से, जब 13वीं की कंकरियां मारनी भी सुन्नत हैं, अल्लाह के नबी ने भी मारी है तो सुन्नत पर अमल करो। और वैसे भी हदीस में आता है कि हर कंकरी के मारने पर एक ऐसा गुनाह माफ़ किया जाएगा जो इतना बड़ा होगा कि जहन्नम में ले जाने वाला तेरा गुनाह होगा। तो बड़े मियाँ आप जो हैं इन कंकरी को मारें, 21 कंकरियाँ मारें, ये तो बड़ा फ़ायदे की चीज़ है। बार बार हज का मौका थोड़ी कोई मिलेगा आपको। उसने कहा कि एक बड़ा गुनाह माफ़ होगा और ऐसे 21 माफ़ होंगे, ला मुझे ताली दे, मेरा तो कोई गुनाह ही नहीं है। और ये कह के उसने मीना छोड़ के चला गया। तो पता चला कि इंसान जो है वो ये एक दिन और ठहर जाएगा तो उसके बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, बड़ा अजर व सवाब है। तो जो 2 दिन रुकता है 10 तारीख के बाद तो भी ठीक है, 12 तक रुकता है, जो 13 तक रुकता है वो भी ठीक है। तो ये एक मसला बयान हो गया इसी आयत के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिमन इत्तका, ये उसके लिए है जो अल्लाह से डरता है। ये मसला ज़ाहिर है, जो अल्लाह से डरता है वो इन चीज़ों का ख्याल करेगा, जो अल्लाह से नहीं डरता है उसे किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं होगा। हज के दिन में नाखून भी काट रहे होंगे और उन्हें ख्याल नहीं होगा कि जी ये अहराम के ख़िलाफ़ है। हज के अय्याम में बाल काट रहे होंगे, उनको एहसास नहीं होगा। हज के अय्याम में सिगरेट पी रहे होंगे, एहसास नहीं होगा। तो ये मसाइल उनके लिए हैं लिमन इत्तका, जो डरता है अल्लाह ताला से। और फिर इन हज की आयतों की सबसे आखिरी आयत का सबसे आखिरी हिस्सा अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वअलमू और जान लो, अन्नकुम इलैही तुहशरून कि तुमको बेशक ज़रूर अल्लाह की तरफ जमा होना है। आखिर में फिर तक्वा का जिक्र है। तो मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये फिर आखिरी में तकवा हासिल करने का हुक्म यूँ फरमाया कि कई मरतबा इंसान हज करके आता है और उसके अंदर उजुब और तकब्बुर पैदा हो जाता है कि अब मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, जबकि हज का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह को मनाए, खूब इबादत करे, अपने बातिन को पाक करे और अपने आप को अल्लाह का मोहताज बनाए। तो हज के बाद तो कैफियत यह होनी चाहिए कि इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ बढ़ जाए। तो इसलिए हज से पहले भी अल्लाह से डरना है, हज के अय्याम में भी जो अहकाम हैं डरते रहना है, ईजी नहीं लेना है, उन अहकाम को पूरा करना है, फिर हज के बाद भी अल्लाह से डरना है। आम तौर पर जब हाजी हज कर लेता है तो मशायक का ये कौल है कि शैतान जो है वो बहुत एक्टिव हो जाता है कि जी अब इसके सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, अब इसको किसी तरह से इसके अजर को ज़ाया करवाओ, इससे कोई ना कोई गुनाह करवाओ, इसको किसी न किसी गड़बड़ में डालो, इसके जहन को इबादत से मुंतशिर करो। तो शैतान इस तरह करता है, इसके दिल में गुनाह की लज्जत को बढ़ाओ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन हज की अहकाम की जो आयतें हैं उनके आखिर पे फिर तकवे का हुक्म दिया कि नहीं अल्लाह से डरो। चुनाचे एक बुज़ुर्ग थे, حج کر کے آئے اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں حج کر کے آیا اور میرے دل میں ایک گناہ کا تقاضا پیدا ہوا اور قریب ہی تھا کہ میں یہ گناہ کر لیتا، حتیٰ کہ غیب سے آواز آئی، کیا تو نے حج نہیں کیا، کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کہتے ہیں یہ آواز جو ہے یہ رکاوٹ بن گئی میرے اور اس گناہ کے بیچ میں، اللہ کا خوف مجھ پہ غالب آیا اور میں گناہ سے بچ گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ صرف حج کے ایام میں نہیں، حج کے بعد ہے اصل اس تقویٰ کا ظاہر ہونا، کہ یہ جو حج کے اندر اللہ کا ذکر کیا تو اب دل جو ہے وہ متقی بن جائے۔ چنانچہ ایک ترکی بزرگ تھے، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ملا جامی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے ایک مرید تھے، اور وہ مرید جو ہے وہ ہر وقت دیکھتے تھے کہ ان کے سر کے اوپر نور ہے، ہر وقت اس چیز کا مشاہدہ کرتے تھے کہ ان کے سر پر نور ہے، تو بڑی زبردست کیفیت تھی۔ حج پہ تشریف لے گئے، حج سے واپس آئے تو یہ کیفیت بجائے اس کے کہ بڑھ جاتی، یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اتنے عرصے سے یہ نور کا مشاہدہ کرتے تھے اور اب یہ کیفیت جو ختم ہو گئی تو بڑی فکر ہوئی۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت اس طرح حج سے پہلے تو مجھے اپنے سر کے اوپر ایک نور کا مشاہدہ ہوتا تھا، اور حج کر کے آیا ہوں تو وہ مشاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور پھر جواب دیا کہ دیکھیے، حج سے پہلے جو ہے آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے اور اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے عاجزی اور آنسو بہاتے تھے، اپنے آپ کو محتاج اور گناہگار سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو سلامت رکھا تھا، اب حج کر کے آئے تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے تو بڑا عمل کیا ہے، اس وجہ سے جیسے ہی یہ عاجزی ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت کو بھی ختم کر دیا۔ تو حج کے بعد انسان کے لیے عاجزی ضرورت ہے کہ جو عمل کیا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ حج کے ایام میں بھی بے پرواہی نہ کرے، حج کے بعد بھی بے پرواہی نہ کرے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے اسی طرح ہے کہ جیسے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنا تھا، مگر اگر حج سے پہلے بھی گناہ اور ثواب میں کوئی فرق نہیں تھا، حج کے اندر بھی بے پرواہی کرتا رہا، حج کے بعد بھی تقوی طہارت کا کوئی اہتمام نہیں، تو حج کا فرض تو اس سے ساقط ہو جائے گا مگر اس کو حج کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ حج کی آٹھ آیتیں تھیں، یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جس کے معنی کو سمجھ لیں تو انسان جو ہے وہ حج کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق بھی عطا فرمائے اور حج کو صحیح طرح سے اللہ کی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔